أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورہ فاتحہ میں حق تعالیٰ کی الوہیت کا بیان تھا اور اس کے لیے اسماء خداوندی، مقامات الوہیت پانچ مظہرن پانچ مزمرن ذکر فرمائے. بقرہ کے اندر مسائل سمانیت ہے، چار مہمات اور چار توابع، توحید، رسالت، جہاد، انفاق اور ایمان بالآخرت، تصدیق بالکتاب اور آداب اور تنظیم. سورہ بقرہ متفرری تھی رد یہود پر، چنانچہ نعام مجملہ، مفصلہ، مدللہ واقعات نعم و نقم کے ساتھ انہیں متنبی کیا کہ ایمان لے آؤ، زد عناد اور کفر نہ کرو. ایمان کی برکتوں کا بیان ہوا، زد اور عناد کی قباحت اور نقمتوں کا بیان ہوا. سورہ بقرہ میں مذمت یہود کی تھی کیونکہ فاتحہ کے اندر دو مذمومین اور مغضوبین میں سے ایک فرقہ یہود کا تھا، غیر المغضوب علیہم. جب وہ سورت مکمل ہوئی تو سورت آل عمران آئی اور اس میں رد نسوارہ کا تھا کیونکہ نسوارہ کی مذمت فاتحہ کے ولا الضالین میں ہے، اور بقرہ کے اندر مجملن ہوا ہے. تو ایک پوری سورت ولا الضالین کی تفسیر میں متفرعی ہے اور وہ سورہ آل عمران ہے. آل عمران اور بقرہ کی مناسبات بہت قریب کی ہے، حتیٰ کہ مضامین رو بطرف کی کہلائے. آل عمران میں عیسائیوں کے وہ مشہور چھ شبہ انہیں رد کر دیا گیا، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعث الی العرب فقط، اور یہ کہ ان المسیحیہ ممدوحۃ فی الکتب السماویہ وفی ھذا الکتاب، جواب اس وقت جب تم برحق تھے. ان التثلیث فی التوحید والتوحید فی التثلیث ثابت عقلا ونقلا، غلط، توحید اللہ کی شان اور شوکت ہے اور تثلیث شرک قطعی و جلی ہے، اور قرآن پاک اور اناجیل آسمانی وحی و صحائف و کتب عقل اور نقل تثلیث کو رد کر رہی ہے. ایک اشکال ان کو بہت بڑا یہ ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہے، اس کی کوئی مثال دکھائی جائے. تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. ایک اشکال ان کو بہت بڑا یہ ہوا ہے کہ اس کتاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر مسیحیت کی منقبت ہے، یہ اس وقت جب تم لوگ حق پر تھے. ایک اشکال اور شبہ ان کو یہ تھا کہ انجیل میں خدا تعالی نے عیسیٰ کے لیے اور خود عیسیٰ نے رب العزت کے لیے ایسے الفاظ کہے ہیں جن سے ہمارے دعوے کی تائید ہوتی ہے. جواب یہ دس البغات ہے، افتراء المفتریین، کذب الکذابین ہے، یعنی متشابہات کے قبیل میں سے ہیں اور یہ محکمات کے تابع کرنا پڑے گا. سورت جب شروع ہوئی تو ان شبہات کا رد ہوتا گیا. ابن عباس کے قول کے مطابق 87 آیات آل عمران کی اس سے متعلق ہے، اور درمیان میں ایسے امور جو اس مضمون کے لیے مفید تھے جیسے حضرت عیسیٰ کے تذکرے سے پہلے انسانی نسب نامہ اور شجرہ بیان ہوا، ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران للعالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر جانے سے پہلے زمین پر 33 سال گزارے، اب دیت اور مسیحیت پر 33 نکات بیان کیے گئے اور 6 غرل نقول اقوال الزرین قیمتی مل غلرے پیش کیے گئے اور قبائح اہل کتاب بیان ہوئے، تو وہ مجاہد جس کی تربیت بقرہ میں اور صافہ شرح سے کی گئی تھی اس کو میدان عمل میں اتارا اور بدر احد کے موقع پر اسے آزمایا، وہ سرفراز رہا، کامیاب رہا، تربیت جو بقرہ میں ہوئی وہ درست اور صحیح ہے۔ تو مسئلہ جہاد اور انفاق بالتفصیل چلائے گئے۔ سورت آل عمران جب مکمل ہوئی تو سورت النساء شروع ہو رہی ہے۔ آل عمران ممتاز ہے کہ اس کے شروع سے ہی اللہ کی وحدانیت و فردیت کا اعلان ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران ممتاز ہے کہ اس میں قرآن کریم کے لیے تنزیل اور توریت انجیل کے لیے انزال کا لفظ آیا ہے جو ان کے اصل مقامات پر دلالت کر رہا ہے۔ سورت ممتاز ہے رد مسیحیت میں تفصیلاً اور تبدیلاً۔ سورت ممتاز ہے کہ شبہات سے تئے مسیحیہ کا رد ببنگ دہلو آیا ہے۔ سورت ممتاز ہے کہ اس میں توحید کا دعویٰ 10 سے زیادہ مقامات پر دہرایا گیا اور سورت ممتاز ہے کہ اس میں یہود و نصارہ کے قبائح 25 کے قریب بیان ہوئے ہیں اور سورت ممتاز ہے کہ مسیح علیہ السلام کی ابدیت پر اور الوہیت اور ابنیت کی نفی پر 33 نکات بیان کیے گئے ہیں اور سورت ممتاز ہے کہ اس میں احد اور بدر بالترتیب ذکر ہوئے ہیں اور سورت ممتاز ہے کہ ان میں فتح اور شکست کے اسباب پر کلام کیا گیا ہے اور سورت ممتاز ہے کہ آخری سورت اور اول آل عمران میں قریب کی مناسبت پائی جاتی ہے اور سورت ممتاز ہے کہ اس کے آخری رکوع میں مکمل سورت کا خلاصہ ہے۔ سورت آل عمران کے آخر میں فرمایا من آمن صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی عمل کرے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، عمل کرنا جس کسی نے کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ضرورت تھی کہ عورتوں پر مشتمل بھی ایک سورت ہو، وہ سورت النساء ہے۔ سورت بقرہ کے اندر رد یہود ہے اور آل عمران کے اندر رد مسیحیت ہے، جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ تو انعمت علیہم منعومین کا بیان وہ سورت النساء کے اندر ہے۔ سورت بقرہ میں دعویٰ عموم پر تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور آل عمران کے اندر بھی دعویٰ عموم پر تھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو، والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط۔ اور سورۃ النساء کے اندر بھی دعویٰ عموم پر ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ سورہ آل عمران میں حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے اعجاز کے اثبات کے لیے ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو سورت نساء کے اندر شروع سے ہی تخلیق آدم کا بیان ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور آل عمران میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا اثبات کیا گیا، اور سورۃ النساء کے اندر آدم کے ساتھ حوا کا بھی بیان ہے، وخلق منها زوجها، سورہ آل عمران کے شروع میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے، ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور نساء کے شروع میں بھی قدرت کاملہ کا بیان ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ سورۃ آل عمران میں نجرانیوں کا وہ دعویٰ کہ ہم بڑے مالدار ہیں رد کر دیا گیا تھا کہ مال خدا کے مقابلے میں کام نہیں کر سکتے، اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور سورۃ النساء کے اندر فرمایا وآتوا الیتامى اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، مال جس کا ہے اس کے حوالے کرو، خبیث چیز کو روکو نہیں، اس سے تمہاری پاک چیزیں پلید ہو جائے گی۔ اشارہ کیا کہ نجران کے عیسائی خباثت کے مرتکب تھے، زیادہ مالدار تھے یعنی زیادہ خبیث تھے، کم مالدار ہے خدا تعالی نے خباثت سے دور رکھا ہے۔ سورۃ آل عمران کے اندر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ اور حضرت زکریہ ان کا عجز بیان فرمایا، عجز مصطفیٰ الاخیار، زکریہ کی اولاد نہیں ہے، دعائیں مانگ رہے ہو نالک دعا زکریہ ربا، مریم نظر کے طور پر پیدا ہوئی، انی اعوذ بها وذریتها بك من الشیطان الرجیم، عیسیٰ علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے کلام کی تصدیق کرنے والے ہیں، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور اس صورت کے اندر ضعف صنف نازک کا یعنی خواتین کا اور کمزوری یتاما کا بیان ہوئی۔ اس صورت میں مال اور اہل مال کی مذمت تھی، اور اس صورت کے اندر مال اور مال کے حقدار کی نشاندہی اور تقسیم ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایسا نہ ہو کہ مال لپیٹ کے رکھے اور شرعی قاعدے سے تقسیم نہ کرے۔ اشارہ ہے کہ نجران کے بادشاہ نے مال جمع کیا تھا، حلال کی پرواہ نہیں کی تھی، اے مسلمانوں کہیں تم دنیا کے کیس و کسرا نہ بنو، اور اے مسلمانوں کہیں مال کی محبت میں دین نہ چھوڑو۔ دیکھو نجران والے مالدار زیادہ تھے لیکن ایمان نہ لا سکے، اور کثرت مال اور تمول ان کے لیے خدا پر ایمان لانے سے رکاوٹ بن گئی۔ تو مال تقسیم کر لو، جس کا جو بنتا ہے اتنا اس کو دے دو۔ وہاں فرمایا مال کام نہیں آئے گا، یہاں فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ وہاں حضرت مریم کے بارے میں فرمایا کہ وہ بڑی پاک دامن تھی، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اور اس صورت کے اندر زنا کی حرمت بیان کی گئی ہے، اور اس صورت کے اندر صورت آل عمران کے اندر انبیاء علیہ السلام کے انصاب بیان فرمائے گئے، اور سورۃ النساء کے اندر نکاح شرعی اور اس کی تفصیل ہے کہ اے لوگوں نسب کا خیال رکھو، حلت و حرمت کا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نسب سے چوک جاؤ۔ سورۃ النساء متفرع ہے رب العزت کی ان نعمتوں پر جو عباد پر فرمائی گئی ہے، اس میں سورۃ النساء کا بنیادی مضمون وہ بیان ہے منعومین کا، انعمت علیہم کی تفسیر ہے۔ آل عمران کے اخیر میں وہ لوگ جو ایمان پر قادر تھے اور خدا تعالی نے ایمان کا شرف دیا تھا، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور سورة نساء کے ابتداء میں اہل ایمان کے ایمان کی برکات بیان فرمائے. اس سورت کے اخیر میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا کے ساتھ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اس سورت کے اندر شروع سے ہی تقویٰ کا بیان ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورۃ النساء کا دعویٰ ہے اثبات الالوہیہ بالتوحید والفردیہ للہ وحدہ، او اثبات العبادت المخلصہ للہ جل وعلا ببیان نعمه علی عباده، یعنی سورت میں اللہ کی خالص مخلص عبادت کا بیان ہے اور ان نعمتوں کے ساتھ جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرمائی ہے کہ جب نعمتیں میری ہیں تو میرے علاوہ کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا اور کارساز کیسے سب ہو گیا. سورۃ النساء تین حصوں میں تقسیم ہے. پہلے حصے میں 57 آیات ہیں اور 16 احکام ہیں. پہلے حصے میں 57 آیات کے اندر 16 احکام ہیں، اور یہ وہ ہیں جو بندے خود کر سکتے ہیں اور اس کے انجام دینے کے لیے حکومت یا حاکم کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا حصہ وہ ہے جن میں 75 آیات ہیں. پہلے حصے میں 57 آیات ہیں، اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں احکام الرعیہ، احکام الرعیہ. یہ رعایا بغیر حاکم اور حکومت کے خود کر سکتے ہیں. 57 آیات میں ایسے 16 احکام ہیں. 58 آیت سے، آیت نمبر 58 سے مضمون شروع ہے، اور کل 75 آیات کے اندر 8 مسائل ہیں، اور ان کے انجام دینے کے لیے رعایا کو راعی یعنی حاکم اور حکومت کی ضرورت پڑتی ہے. یہ دوسرے حصے کے مسائل جب تک اسلامی حکومت قائم نہ ہو لوگ خود انجام نہیں دے سکتے، ان کو اس میں دقت اور دشواری پیش آئے گی. اور تیسرے حصے میں کل 43 آیات ہیں، اور اس میں لوگوں کے مراتب ہے کہ لوگ کتنی قسم کے ہیں. یہود علیحدہ ہے، نصارہ علیحدہ ہے، مشرکین علیحدہ ہے، منافقین علیحدہ ہے، اور سب کے ساتھ آپ کا برتاؤ علیحدہ ہوگا، اور مسلمان علیحدہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں عرفان و مراتب الناس، عرفان و مراتب الناس، لوگوں کے مرتبوں کو پہچاننا. یہ بھی ایک ضروری مرحلہ ہے. ایک بڑا آدمی آپ کے پاس آ جائے گا، آپ توجہ نہیں کریں گے، وہ خفا ہو جائے گا. ایک چھوٹا آدمی آ جائے گا، آپ زیادہ توجہ کر لیں گے، بعد میں آپ کو افسوس ہوگا. اس لیے شریعت کا یہ حکم ہے، آؤں سے آیا ہوں، آپ سے مجھے ملنا ہے اور یہ میرا کام ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ یہ آدمی کس مقام کا ہے، مجھے اس کو کیسا نبھانا ہے، اور یہ کتنی دیر تک میرے پاس رہنے کا قابل ہے. مثلا ایک شخص آیا اور وہ کہے کہ میں فلاں مدرسے کا سفیر ہوں، کراچی چندہ کرنے کے لیے آیا ہوں، یہاں چند دن قیام کرنا چاہتا ہوں. تو ہم جواب میں کہیں گے کہ سفیروں کے لیے اور چندہ کرنے والوں کے لیے دوسری جگہ بہت ہے، یہاں آپ تفسیر میں بیٹھ سکتے ہیں اور کوئی بات نہیں کر سکتے. مولانا سلیم اللہ خان سے مدظلو کی عادت ہے کہ جب مولوی آ جاتا ہے تو پہلے سے وہ فرما دے، دیکھو یہ کچھ پیسوں ویسوں کی باتوں کے لیے تو نہیں آیا، کیونکہ لوگ بہت آتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں. وقت بچانا بہت ضروری ہے. وہ بڑے عالم بلاد عرب کے شیخ الکل فی الکل عبدالعزیز عثمان، جن کے تحت الاشراف محترم مولانا شیر علی شاہ صاحب نے ڈاکٹریٹ کی ہے تفسیر حسن بصری میں، جزیرہ کے بہت بڑے عالم ہیں. اس زمانے میں سن 88 گزر گیا تھا اور یہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، میں بیساکھیوں سے چلتا تھا اور اس طرف تعمیرات ہو رہی تھی تو سہولت کے لیے دارالقرآن کے حالوں میں ہم رہتے تھے. میں دفتر سے جا رہا تھا، اب ایک آدمی داخل ہوا اور اس نے ٹولی رنگ کے کپڑے پہنے ہیں اور بڑے بڑے کال رہے. یہاں ایک ایرانی طالب علم تھا، ویسے وہ عربی بولتا تھا لیکن جب عرب باتیں کرنے لگا تو وہ بھاگ گیا. ان سے پوچھتا ہے دکتور شیخ شیر اینا ہوا، دکتور شیخ شیر اینا ہوا، ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب کہاں ہے؟ اب وہ ایرانی بھاگا. میں نے اس سے پہلے اس نے مجھے سلام کیا تو میں نے اسے کہا شیخ آپ نے بھی مجھے سلام کیا، تو مجھ سے نہیں پوچھا، اس سے پوچھتے وہ سمجھتا نہیں. تو کہنے لگے کہ انا دکتور عبدالعزیز عثمان، دکتور شیخ شیر حصلت دکتورا تحت اشرافی. میں نے کہا یا سبحان اللہ، نحن منتظرین لک من سنوات ہے نا. تو اب دیکھو جب پتہ چل گیا کہ یہ مولانا کے استاد ہے اور نام بتایا تو ماحول تبدیل ہو گیا. میں نے دفتر میں بٹھایا، گھر گیا، واپس آیا، ان سے درخواست کی کہ میری خواہش ہے، وہ بہت بڑے خطیب ہے، کہ آپ آج جمعہ پڑھا لیں، جمعہ کا دن تھا. اس نے کہا انا القی علیہم الکلمہ ان شاء اللہ، تقریر تو میں اللہ بل انتم تصلون و تخاطبوننا بالخطبۃ الجمیلہ التی تخاطبون بها فی السودان. کہنے لگے الاغراس و العین حادث فی خطبتکم المیمونہ. مجھے معلوم تھا کہ شیخ بہت بڑے خطیب ہیں اپنے سوڈان کے بہت بڑے مقررین میں سے. مجھے کہا لوگ عربی سمجھیں گے، میں نے کہا میں سمجھا دوں گا. خیر شیخ نے بہت زبردست تقریر کی، کیسٹ موجود ہے. چونکہ وہ مدینہ منورہ سے آئے تھے، وہ عموماً حنابلہ ہے اور وہ مالکی تھے. خیر میں نے گھر سے ایک پگڑی بھیجی، شیخ حاضی سورا وانا احتاج الى الکبرى، سوڈان والوں کی پگڑی پورے تان کی ہوتی، تو میں نے ململ کا ایک 34 گز کا تان گھر پڑا ہوا تھا وہ اٹھایا. شیخ نے کہا حاضی تطابق جی ان شاء اللہ، یہ سیٹ آئے گا. پورا تان سر پہ لپیٹ لیا، اتنا بڑا تھا. لوگ حیران ہیں کہ شاید افغانستان سے آئے لیکن پگڑی بہت بڑی ہے. اور شیخ کہتے کہ یہ پگڑی یادگار رہے گی. میں ہر جگہ گیا مجھے کسی نے ایسی، میں نے کہا یہ پگڑیوں کا سنٹر ہے، یہاں وہ پگڑی ملے گی جیسے امام مالک مر گئے تھے 100 پگڑیاں رہ گئی. میں نے کہا ہم جب مریں گے تو 1000 سے زیادہ رہے گی. شیخ بہت بڑے عالم ہیں. تو میں نے لوگوں کو کہا کہ کبھی حنابلہ شوافی یہ بھی اہل حق ہے، ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا نصیب ہو جائے تو خوش ہوتے رہو. کیونکہ بہت ساری روایات کا احیاء ان سے ہو جاتا ہے. شیخ سمجھ رہے تھے. شیخ نے نماز جمعہ کے بعد دفتر میں کھانے کے دوران کہا کہ مجھے آپ سے ایک گلہ ہے کہ آپ نے ہزاروں مسلمانوں کو کہا کہ شیخ کی اقتداء میں حنبلی یا شافعی نماز پڑھو. کاش کہ آپ اعلان یہ کر لیتے کہ شیخ مالکی ہونے کے باوجود آج حنفی نماز پڑھائیں گے. اس سے میں بہت خوش ہو جاتا. میں کوئی بے وقوف ہوں کہ احناف کی مساجد میں مالکی اور حنبلی حرکتیں کروں گا؟ یہ علم یہ ہے کہ آج میں پاکستان آیا ہوں اور یہ سب احناف ہیں. سر تو حنفیت و ابو حنیفہ ما سمعنا ولا رأینا ان آبائنا و اساتذتنا الا الامام الاعظم. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہمارے کانوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ وہ امام اعظم ہے. بعد میں جب کتابیں خود پڑھی تو پتہ چلا کہ ابو حنیفہ و نعمان ہے, امام اعظم ان کا لقب ہے. تو دیکھو ایک شخص کا جب تعارف ہوا تو معاملہ بدل گیا. ایک شہر میں ہمارا جانا ہوا, بہت وقت کی بات ہے. سخت سردی تھی, بارش زور کی ہو گئی تھی, رک گئی لیکن ہوا ٹھنڈی تھی, اور کسی جگہ بھی ہوٹل میں جگہ نہیں. تمام ہوٹل دیکھے ہم نے, بالکل جگہ نہیں. آٹھ دس علماء ساتھ ہیں, بڑے پریشان ہیں اور سب ایسے لرز رہے کہ دانت بجنے کی آواز میں سن رہا ہوں. میں نے کہا ایک تدبیر کر لوں, اجازت ہے؟ کہا کیا؟ میں نے کہا یہ پورا شہر آپ کا بھی مہمانی کرے گا. انہوں نے کہا ایسی تدبیر آتی اور ہمیں بازاروں میں پھرا رہا. ایک بڑی جامع مسجد تھی, میں نے کہا کون ہے اس کا خطیب؟ کہنے لگے فلاں ہے. میں نے کہا اسے بلاؤ. وہ آیا, عشاء کا وقت قریب تھا. میں نے کہا عشاء کی نماز آپ پڑھا لیں اور اس کے بعد اعلان کریں, میں پانچ دس منٹ گفتگو کروں گا. اس نے کہا چند تو نہیں مانگیں گے؟ میں نے کہا نہ, چند آپ کو دے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ مجھ سے کبھی پوچھتا ہے کہاں سے آئے, وہاں سے آئے. میں نے تقریر کی, لوگ جمع ہو گئے. لوگ جمع ہو گئے, اس سے بڑی مسجد تھی اور تمام وہاں رواج یہ ہے کہ مہمانوں کو مسجد میں ٹھہراتے ہیں. پوری مسجد بستروں سے بھر دی. اور اس تقریر کے دوران ایک آدمی نے بکرا کاٹا اور اس کو آگ پر سیکا اور کھانے کے دورانیے تک تیار کر کے لایا. اور صبح جب فجر پڑھ کر ہم وہاں سے روانہ ہو رہے تھے تو اسٹیشن تک ہمارے ساتھ 200 آدمی روانہ ہو رہے تھے. جب تک تعارف نہ ہو تو کیسے لوگوں سے توقع رکھتے ہو اکرام کی؟ تعارف ضروری ہے بہت. اور وہ مولانا بار بار مجھے کہتے ہیں میں نے جو بے توجہی کی معاف فرمائے, مجھے بہت صدمہ ہے, میں نے پہچانا نہیں, بہت زیادتی ہو گئی, بہت مجھے ساری زندگی شرمندگی رہی. میں نے کہا نہ, سورۃ النساء پر عمل شروع ہوا, خدا تعالی نے عزت نصیب فرمائی, آرام مل گیا. اور ایسے سینکڑوں واقعات ہے. جب تک آپ ایک تعارف نہ کریں, ذکر اپنا نہ کریں, اگلے کو کیسے پتہ چلے گا وہ غیب دان تو نہیں ہے؟ ہندوستان میں یہ دستور تھا کہ ایک شخص جب آ جاتا علی الفور اپنا تعارف کر لے. دار العلوم حقانیہ کے ایک ناظم صاحب تھے, بہت سخت تھے, یعنی محتاط تھے بہت. شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کہتے کہ مہمان آئے ہیں, چائے لے آئے. چائے لے آتے تھے, جب وہ مہمان چلے جاتے پوچھتے کہ حضرت کس نام پہ لکھوں, یہ کہاں سے ہوگا؟ اچھا ہے, احتیاط کسی کو کہتے ہیں. حضرت فرماتے تھے میری طرف سے. بہت زیادہ محتاط تھے. اور واقعی احتیاط علم کی شان ہے. یا تو اللہ نے اپنی توفیق دی ہو پھر صرف کرے, اور جامع اور مدرسے کا ہو تو ایک ایک چیز کا پورا احتساب ہو. اب ایک آدمی ہے اور اس کے پاس دریاں ہیں, یہ دریاں گلیوں میں لوگ بیچتے ہیں نا, بہت ساری دریاں, دو پنڈ. یہ بدیخواروں نے بلاس کی نہیں بولے, دار العلوم آیا.
ناظم صاحب نے سمجھا کہ یہ طلباء کے لیے دریا لائے, اور دریا رکھ کر کے وہ بیٹھ گیا. ناظم صاحب نے فوراً باورچی کو حکم دیا, اچھی چائے بناؤ, کیک بھی لے آؤ بازار سے. میں کہا ڈیرے ذرا ہی روڑی ملتا, چائے پہ اس کو لے بیا پہ میں کیک بس روک رو لو. وہ لیٹ گیا وہاں, تو ناظم صاحب نے کہا بھائی ایک مرغی بھی ذبح کرو, بہت بڑا مہمان آیا ہے. اس لیے کہ بہت دودھ سو ذرا ہی روڑی اگر زمانہ کی ہو ذرا ہی چاہتے چانو اور کیوں ڈیڑھ وقت خبر آ 1970 نمک کی نہیں خبر آ. جب زہر کی نماز ہو گئی نا تو دری والا آیا, اس نے کہا بڑے عجیب پیارے لوگ ہو, آدمی گلیوں میں دری بیچ کے یہی آ کے آرام کرے, چائے بھی پیے گا, کیک بھی کھائے گا, مرغی بھی کھائے گا, دری اچھے کے لڑوں پہ چلاڑو ناظر سے وہ بیڑا کر کا شکتا کو سوک سزا کرو منگا ایسے آؤ گا تو بھائی پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیسے تشریف لائے. اگر دری جان تو ہر سورت دی پچھر گا لڑوں کو مخا پہلے ڈیر کا خالا کہ ادھر لوں والا سوک راضی ہے اسان تو شیخ ہر سے دل تب آرام کئی تاسے پہ چایا بسکٹ اور داغ کے گن خروئی ہے. سورۃ النساء پر عمل نہیں ہوا تو افسوس و شرمندگی ہو گئی. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے, وہ جمعیت علماء ہند کے صدارتی, بہت بڑا اجلاس تھا اس میں مولانا انور شاہ صاحب کی صدارت تھی پشاور میں, مشہور خطبہ ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی کفایت اللہ مولانا احمد سعید دہلوی پہلے آئے کہ حضرت امام الاسر مولانا انور شاہ آئیں گے, ان کی صدارت ہوگی. حضرت شیخ الاسلام نے سرحد کے علماء کو جمع کیا آئی سوال کہ بھائی مولانا انور شاہ سے کس سرزمین پر قدم رکھیں گے, ذرا خیال رکھیں. حالانکہ مولانا مدنی اور شاہ صاحب اکٹھے فارغ ہوئے, مگر شاہ صاحب کا مقام ایسا تھا کہ حضرت مدنی 5-6 دن پہلے صبح سر آئے مولانا مفتی کے فیت اللہ مفتی اعظم ہند کو ساتھ کر کے, مولانا احمد سعید صاحب کو تلامیذ اور صاحب کو جمع کیا کہ حضرت تشریف لائیں گے, جمعیت علماء ہند کی صدارت کریں گے, صدارت سے خطبہ دیں گے, خیال رہے جلسہ صحیح رہے. یار ہفتوں کا بھی ہمیں سو کہ حل تو یہ ڈم اڈیر لو ہٹا گرے ہو پٹکے میں اسپن والو ہار آ گئے. شیخ الاسلام اور سر عباس ترغاڑ ہوا تھا خلو ٹول ملا ہوا تھا, خدا وہاں ایک میراثی تھا بہت قد کاٹ تھا اس کا بہت بڑا لمبا جڑنگا گورا چڑھا اور پگڑی باندھا تھا لمبی, اور وہ آگے اندر شیخ الاسلام نے سمجھے گیا صوبہ سرحد کا شیخ الاسلام یہ ہے. ہاتھ ڈول کے باہر ہے برانڈا کی ہوتا ہے نرانا ٹول ملیا ملاوا تھا پایا پا حضرت مدری سے بڑا اونچا پاتے تھے اور ترکاڑا ہو گیا چاہ ہوا تو خادم الدین صاحب سے ٹوٹی اٹھے گاٹھا ڈالا بے شرم بے حیا استاد اس پکا اڑ جا سکے خدا مات عزت رکھنے ترسلہ بکے گئے. کیوں انتظامی کمزوری ہوئی, فوری طور پر منتظمین میں سے ایک کو حضرت شیخ الاسلام کو آگاہ کرنا تھا. ہر شیخ الاسلام تو عالم الغیب نہیں ہے, وہ تو ہر انسان کے بارے میں اچھا گمان کریں گے, مقام اور مرتبہ ایسی لیاقت کیے. یہی وجہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ ایک خاتون باتیں کر رہی تھی. آپ نے پوچھا من, ام المومنین نے کہا زینب, تو آپ نے فرمایا ایو زینب, زینب نام کی عورت ہے تو مدینے میں کئی ہوگی, کون سی زینب ہے؟ تو حضرت ام المومنین نے کہا امراتو عبداللہ ابن مسعود, یہ وہ زینب آئی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ ہے. اور پھر اس کا مسئلہ سنا, آپ نے جواب عنایت فرمایا. آپ گھر میں تشریف فرماتے, ایک آدمی نے باہر آواز دی, آپ نے پوچھا من, اس نے کہا انا, تو آپ ناراض ہوئے. اب انا 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 کیا ہوتا ہے؟ انا کوئی نام ہے, ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ انا, مبہم و مجھول باتیں کرتے ہو. باقاعدہ اپنا نام لو کہ میں فلاں شخص آیا. کون بول رہے ہو جی؟ میں بولا جی, میں بول سا تھی ایسی کی تیسی, میں بولا تو بولتا ہے, نہیں کہتے کہ میں فلاں نام کا آدمی ہوں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے واضح کلام پر خوش ہوتے تھے. ایک موقع پر صحابہ نے کہا, ابو داؤد میں ہے, کہ آپ آنکھ مار کے ہمیں اشارہ کرتے. لوگ کی عادت ہے نا آنکھ یوں آنکھ یوں, تو تو آپ نے فرمایا الانبیاء لائق مزون، پیغمبر لوگ آنکھیں نہیں مارا کرتے، یہ تو بدذات لوگوں کا طریقہ ہے، بدنسل شریف خاندان یہ کام نہیں کرتے، پیغمبر لوگ آنکھیں نہیں مارا کرتے. اللہ بارہ سورۃ النساء متفرع ہے ان احکام پر، جس کے پہلے حصے میں 57 آیات ہے اور 16 احکام ہے اور لوگ خود کر سکتے ہیں، اور دوسرے حصے میں 75 آیات ہے اور ان احکام کے نفاذ کے لیے، اور 8 احکام ہے اور ان کے نفاذ کے لیے رائی و حاکم کی ضرورت ہے، اور تیسرے حصے میں 43 آیات ہیں اور اس میں لوگوں کے مقامات اور مرتبوں کے جان پہچاننے کا بیان ہے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سورۃ النساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مدنی سورۃ ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سورۃ النساء میں 5 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر اس کے بدلے میں مجھے دنیا و مافیہا دی جاتی مجھے خوشی نہ ہوتی. سورۃ النساء میں 5 آیتیں ایسی ہیں. پہلی آیت ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالی ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتے. دوسری آیت ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کبائر سے بچو صغائر اللہ معاف کر دے گا. تیسری آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. چوتھی آیت ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. پانچویں آیت ومن یعمل سوءا او یظلم نفسا، جو کوئی عمل کرے برا یا اپنے ساتھ ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ پھر معافی مانگے اللہ سے، یجد اللہ غفورا رحیما. یہ 5 آیتیں ہیں. ابن مسعود کہتے ہیں اس کے بدلے میں دنیا و مافیہا دی جاتی مجھے کوئی خوشی نہ ہوتی. سورۃ النساء کی آیت 176 ہے، رکوع 24 ہے. موجودہ ترتیب فرشی کے اندر چوتھی سورت ہے. فاتحہ اول، بقرہ ثانی اور آل عمران تیسری، یہ چوتھی، اور نزول کے اعتبار سے 92 ہے. 92 100 میں 8 کم. سورۃ ممتحنہ کے بعد نازل ہوئی. اور وہ 16 احکام جو سورۃ کے شروع کے حصے میں ہیں 57 آیات میں، وہ 16 احکام جو سورت کے شروع کے 57 آیات پہ ہے، اداؤ مال الیتیم، اداؤ مال الیتیم و حرمت اقل اموالہم، اداؤ مال الیتیم و حرمت اقل اموالہم، و آتوا الیتامى اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. سورة النساء آیت نمبر 2. اور دوسرا حکم 16 میں سے، حکم النکاح وتعدد الازواج، حکم النکاح و تعدد الازواج، نکاح کا کیا طریقہ ہے اور کتنی بیویاں رکھ سکتے ہو. آیت نمبر 3، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اور تاکید و ادائے المہر،
تاکید و ادائے المہر، مہر صحیح طرح ادا کرو. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، آیت نمبر 4. مہر صحیح طرح ادا کرو. اور تحفیظ و اموال الیتامہ، یتیموں کے مال کا خیال رکھو. تحفیظ و اموال الیتامہ، یتیموں کے مال و متا کا خیال رکھو، آیت نمبر 5. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، نہ تجربہ کاروں کو پیسے والے نہ کرو. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، آیت نمبر 5. اور ابتلاء الیتامہ، ابتلاء الیتامہ و استخبار حالہم، یتیموں کو جانچنا اور ان کا تجربہ دیکھنا. ابتلاء الیتامہ و استخبار حالہم، یتیموں کو جانچنا اور ان کا حال معلوم کرنا. وابتلوا الیتامہ، وابتلوا الیتامہ حتی اذا بلغوا النکاح، آیت نمبر 6. حکم التوریث، حکم التوریث، وارث کون کون ہے اور ان کا کتنا حصہ ہے، آیت نمبر 11. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اجراء الحد علی الفحشاء، اجراء الحد علی الفحشاء، بے حیائی پر سزا دینا، آیت نمبر 15. واللاتی یاتین الفاحش من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر حد جاری کرو، آیت نمبر 15. حرمت النساء فی الوراثت، آیت نمبر 19. حرمت النساء فی الوراثت کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو وراثت کے طور پہ تقسیم کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. حرمت النساء فی الوراثت، عورتوں کو توریث کے طور پر بانٹنا کہ بھائی مر گیا، بھابھی رہ گئی، اب یہ اس کی وراثت ہے، کچھ بھی ہو اس کے ساتھ نکاح کرے گی، آیت نمبر 19. حرمت و نکاح امہات الآباء، حرمت و نکاح زوجات الآباء، یا حرمت و نکاح الامہات، ماں کے ساتھ نکاح کرنا منع ہے، وہ ماں جو کبھی تیرے باپ کے نکاح میں رہی ہے، آیت نمبر 22. بیان المحرمات، کس کس عورت سے نکاح جائز نہیں، آیت نمبر 24. حرمت و عقل مال الغیر بالباطل، حرمت و عقل مال الغیر بالباطل، ناجائز طریقے سے لوگوں کو مال ہڑپ کرنا، آیت نمبر 29. بیان الکبائر، گناہ کبیرہ کا بیان، بیان الکبائر، گناہ کبیرہ کا بیان، آیت نمبر 32. حرمت و عقل مال الغیر بالباطل، وہ تھی آیت نمبر 29، اور بیان الکبائر آیت نمبر 32. بیان توریث الموالی والحلیف، بیان توریث الموالی والحلیف، اپنے دوست
یا معاہد کو وارث بنانے کا طریقہ، دوست یا معاہد کو وارث بنانے کا مسئلہ، آیت نمبر 33. مسألۃ تفضیل الرجال علی النساء، مسألۃ تفضیل الرجال علی النساء، مرد عورتوں سے برتر ہے، مرد عورتوں کے حاکم ہے، آیت نمبر 34. حکم تعبد اللہ، حکم تعبد اللہ، خدا تعالی کی عبادت کرنے کا حکم، آیت نمبر 36. مصالحت بین الزوجین، مصالحت بین الزوجین، تو پہلے ہونا چاہیے تھا، آیت نمبر 35. یہ وہ 16 احکام ہیں جن کے نفاذ کے لیے حاکم کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کل 57 آیات میں ہیں. اب وہ 58 آیات سے 75 آیات کے اندر وہ مسائل بیان ہوئے ہیں جن میں رعایا کو ان احکام کے نفاذ کے لیے رائی، حاکم اور حکومت کی ضرورت ہے، اور ایسے احکام 16 ہے. سورت کا دوسرا حصہ ہے، احکام 16 ہے، آیات 75 ہے، شروع 58 سے. اداء الامانت الی اہلہا، اداء الامانت الی اہلہا والمحاکمۃ بالعدل، امانت امانت دار کے حوالے کرو اور انصاف کرو، آیت نمبر 58. الترغیب للمومنین الی طاعت الامراء، اسلامی حکمرانوں کے احترام اور آداب کا مسئلہ، مسلمانوں کو ترغیب دے رہا. الترغیب للمومنین الی طاعت الامراء، آیت نمبر 59، 5 اور 9. حکم القتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کا مسئلہ، آیت نمبر 71. اور الاحتیاط فی القتل، الاحتیاط فی القتل، بہت احتیاط کرو، ایک مجاہد اور مقاتل کے لیے احتیاط فرض ہے، ناحق کسی کو مارے نہیں. الاحتیاط فی القتل، آیت نمبر 92. اصلاح النیہ، اصلاح النیہ، نیت صحیح رکھو، فی الجہاد، جہاد میں بھی، وبیان الصلح فیہ، اصلاح النیت فی الجہاد وبیان الصلح فی، آیت نمبر 94. الترغیب الی الہجرہ، ضرورت پڑی تو اسلام کے سربلندی کے لیے وطن چھوڑ دو، آیت نمبر 100. اور حکم الصلاۃ فی السفر، حکم الصلاۃ فی السفر للتثبت والارتباط، مضبوط رہنے کے لیے، اللہ سے تعلق قائم رکھنے کے لیے سفر اور مرض میں بھی نماز نہ چھوڑو، آیت نمبر 102. نہیں ملا، آیت نمبر 102 اور بیان القانون بعد فتح البلاد، بیان القانون شرعی بعد فتح البلاد، ملک فتح کرنے کے بعد اسلامی قانون کا نفاذ ضروری ہے. بیان القانون الالہی بعد فتح البلاد لاصلاح العباد والبلاد، عباد اور بلاد کی اصلاح کے لیے جس ملک اور شہر کو فتح کیا جائے اس میں اسلامی آئین نافذ کرنا ضروری ہے. آیت نمبر 105، یہ وہ 8 احکام ہیں 75 آیات کے اندر جن کے نفاذ کے لیے رعایا کو حاکم یا اسلامی حکمران کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے بعد اخیر صورت تک لوگوں کے مراتب اور مقامات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے. الذی وہ رب، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، آدم سے. وخلق منہا زوجہا، اور پیدا فرمایا اس سے اس کی بیوی. آدم تو مرد ہے اور اس سے حوا پیدا ہوئی. آدم علیہ السلام سو رہے تھے، بائیں طرف کروٹ لی. آدم علیہ السلام سو رہے تھے، بائیں طرف کروٹ لی، کیونکہ سوتے وقت سنت طریقہ دائیں کروٹ ہے، بعد میں کوئی بائیں کروٹ لے تو لے. پسینے آ گئے اور بائیں پسلی سے حوا پیدا ہوئی. دیکھا تو ایک حسین جمیل موٹی تازی گوری چٹی عورت خدمت اقدس میں کھڑی ہے. حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک خاتون کھڑی ہے. پوچھا من انتے، کون ہے؟ کہنے لگی امراہ، مجھے امراہ کہتے ہیں. لما سمیت امراہ، تیرا نام امراہ کیوں ہے؟ کہ لانہا تتکلم بالمرارہ. ایک بات صحیح ادو ٹیڑی گورا ہاں دس کر پیا انہیں کہ ہاں ہاں گورا ہاں سے کہاں وہاں لڑی خبری میں چیڑی کہ تو سراس اور محبت کے دو پکی اور غیر منڈی یہ خبر میں ضرور کر گئی. لانہا تتکلم بالمرارہ، مرد پر جب مردانگی غالب ہو پوری مجلس شیرین ہوتی، اور جب مرد کی تربیت عورتیں کر چکی ہو تو وہ آدھی باتیں صحیح کرے گا آدھی غلط کرے گا، اور عورت کی شان یہ ہے کہ وہ مکمل کلام پورا نہیں کر سکتی. یا ایک عورت وزیر اعظم بنتی تو جب بھی بنی خاون کو جیل میں بند کرا دی جب بھی وزیر اعظم بنی، اب بھی اس کی وزارت عظمیٰ کی سزا میں خاون جیل کاٹ رہا. لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة. اور حضرت نے پوچھا مسمو کے نام کیا ہے؟ اس نے کہا حوا. لے لئنی خلقت فی الہوا، ہوا میں پیدا ہوئی. وخلق منہا زوجہا. اور حدیث میں ہے انہن خلقن من ذل الایسر، عورتیں بائیں پسلی سے پیدا ہے. اس کے ساتھ گزارا کرو، پسلی جسم میں ٹیڑھا حصہ ہے، اگر سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنا کیا ہے؟ یا طلاق ہے یا وفات. مشہور ہے کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب نے ایک دن اپنے اہلیہ کو کہا کہ تو کیسی عورت ہے، آج تک سیدھی نہیں ہوئی. کسی مسئلے میں انہوں نے ایسی بات کہی جو حضرت شیخ الاسلام کو پسند نہیں تھی. ہاں حضرت مولانا وزیر گل صاحب رحمت اللہ علیہ نے گھر والی کو کہا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو شیخ الاسلام کو جنہوں نے عرب و عجم کی اصلاح کی. تو اس کی اہلیہ نے کہا، مولانا وزیر گل کی اہلیہ نے، کہ عرب و عجم کی اصلاح ہوئی ہوگی لیکن بیوی ان کی بھی پوری سیدھی نہیں. تو مولانا وزیر گل ان کے بے تکلف دوست تھے، وہ بڑے ہنستے ہوئے آئے اور فرمایا ہم نے تو عجیب بات سنی. حضرت نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے ایسا کہا. تو حضرت شیخ الاسلام ہنس پڑے، فرمایا اس میں کچھ کچھ سچائی ہے. میرے ساتھ ایک پیر جو ہے نا، ایک دفعہ جیل میں تھا پیر، تو وہ گھر سے کپڑے منگوائے. ایک دن کپڑے منگوائے تو صرف شلواریں آ گئی، قمیض کوئی نہیں. تو وہ بکس سے کپڑے اتار نکالتا تھا اور دیکھتا تھا کہ صرف شلوار ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. آٹھ دس شلواریں جمع ہوگی, کمی سے ایک نہیں. تب مجھے کہتے ہیں دیکھو یہ میری بیوی کو, یہ میری مجھ سے بیعت بھی ہے. میں نے کہا عورتیں بیعت ویعت نہیں ہوتی, وہ تو ایک ہی دفعہ بیعت ہوتی ہے, وہی کافی ہے. یہ آپ کا خیال خام ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ گزارا کرو, ان کی بعض کڑوی باتیں, ٹیڑھی باتیں, پریشان کن باتیں, وہ بعض باتیں محبت سے کرتی ہے لیکن وہ تکلیف ہو جاتی ہے اس. حضرت کی ملمت کو ایک خاتون نے خط لکھا کہ اس خادمہ کی طرف خاون کی توجہ نہیں ہے, تعویذ چاہیے, جبکہ خادمہ حسن میں لاسانی. حضرت کی ملمت لکھتے ہیں مجھے تجھ جیسی بے حیا و بے شرم عورت کا خط پڑھ کر صدمہ ہوا, بھلا اپنے آپ کو بھی کوئی کہتا ہے کہ میں لاسانی حسینہ ہوں؟ اور پھر حضرت لکھتے ہیں اس غریب و عاجز پر رحم آتا ہے جو تجھ جیسی بوتنی کے ساتھ گزارا کرتا ہے. مجھے تو تعویذ یہ لکھنا ہے کہ تو با اخلاق و با کردار ہو جائے. دیکھو ایک ہی جملے سے اندازہ لگایا کہ عورت سر چڑھی. استغفر اللہ. علماء عقل نے لکھا ہے کہ خاتون کے مطالبے کم ہو جائے اور خاون کے آرام و راحت کا بہت خیال رکھے, ساری زندگی گھر سج رہے, باتوں میں اجلت نہ کرے بالکل, اور اپنی باتیں نہ منوائے, اس کی باتیں بھی مانے. یہ اس وقت کہ واقعی وہ مرد ہو اور وہ رجل ہو, اور اگر وہ بھی لالا گل ہو تو پھر یہ جیسے چاہے اس کو رگڑے دیتی رہے. وخلق منها زوجها, اور پیدا کیا اس نفس واحدہ سے اس کی بیوی ہے. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, اور پھیلا دیے دونوں سے مرد بتیرے اور عورتیں. آدم و حوا سے پھر بچے پیدا ہوئے صبح و شام صبح و شام, اور وہ بڑے ہو جاتے تھے, شادی ہو جاتی تھی, صبح کے مرد کے ساتھ شام کی لڑکی کا نکاح ہو جاتا تھا, اور شام کو جب لڑکا پیدا ہو جاتا اگلے دن جو لڑکی پیدا اس کا نکاح ہو جاتا. اس وقت مزید حرمت تناسل کی نہیں تھی, حق تعالی شانہ کی حکمت تکوین تھی کہ افزائش نسل ہو جائے, اور مسائل فرعیہ نازل نہیں ہوئے تھے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, الذی هو اللہ تسالون بہ, کہ تم سوال کرتے اس سے, والارحام, اور رحم اس کا بھی خیال رکھو. واتقوا اللہ والارحام, اللہ تعالی سے ڈرو اور رحموں کا خیال کرو, رشتے ناتوں کا. یہ میرا بھائی ہے, یہ میرے ماموں ہے, یہ میری خالہ ہے, یہ میرا چچا ہے, یہ میرا تایا ہے, دادی نانی سب کا خیال رکھو, ایک ایک فرد کا خیال رکھو. کامل آدمی وہ ہے کہ بیوی کے بیوی حقوق ادا کرتا ہے, ماں کے آداب پورے بجا لاتا ہے, کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا. ماں کو سمجھاتا ہے کہ اما جی یہ عورت میری آپ کے کہنے سے آئی, اس کو برداشت کر لو, اپنی بیٹی بناؤ. اور غلط باتیں جو بی عورتیں بہوؤں کے خلاف کرتی ہیں یہ کان نہ دھرے, اور بیوی کو کہے یہ میری ماں ہے, یہ میرے لیے آسمان اور عرش سے زیادہ محترم ہے, آداب بجا لاؤ اگر میرے ساتھ رہنا ہے. ضروری ہے کہ میرے والدین کا احترام اور تقدس آپ تسلیم کریں, اور پھر جب وہ اس پر عمل کرے تو اس کا خیال رکھے, اور جب وہ اس کے خلاف کر لے تو اس پر نظر رکھے. یہ ماں کو کہے گا یار یہ عورت میری اچھی نہیں ہے, اس سے بہت تنگ ہو, تو وہ کہے گا ہاں اس کو نکالتے ہیں دوسری آ جائے گی. اور بیوی کو کہے گا یار میری ماں الامان والا حفیظ, بس کچھ کہہ نہیں سکتا میری ماں ہے, تو وہ کہے گی تو نہیں کہہ سکتا تو میں کہہ دیتی ہوں. تو لڑائی کا اصل جو ہیرو ہے وہ یہی بیکار آدمی ہے, فضول. علماء نے لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی برائی بیوی کے سامنے کبھی نہ کرو, جب وہ کرے گی پھر آپ کو تکلیف ہوگی, اور اگر تکلیف نہیں ہوگی تو حد درجے بے غیرت ہوگی. دونوں باتیں خطرناک ہیں. آپ کہے کچھ ہے میرے عزیز و اقارب میں، آپ اپنے آپ کو منہ سنبھال کے رکھیں، اور ماں باپ بہن بھائیوں کو کہے کہ میری بیوی اور اس کے خاندان کو معاف رکھے، اور اگر میری عزت و محبت چاہیے تو ان کا احترام کرے، خبردار کہ ان کی برائی اور ناکارہ ہے جو آپ نے کیا. تو دونوں کو لگام دینے والے یہ درمیان کا آدمی ہے، یہ خراب ہوتا ہے تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور سب کچھ پیش آتا ہے. میں کہتا ہوں یہ لوگ ہمت کر کے دور تفسیر پڑھے، پورا معاشرہ اور زندگی ان کی بن جائے گی. اللہ سے ڈرو جس سے تم سب کچھ مانگتے ہو، اول ارحاما، یعنی اللہ سے مانگتے ہو تو رحموں کو دو، رشتے اور ناطے کا خیال رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. سبحان اللہ. وآتوا الیتاما اموالہم، اور دیجئے یتیموں کو ان کے مال. ایک شخص مر گیا، اس کے چھوٹے بچے رہ گئے، بلوغ سے پہلے پہلے وہ یتیم ہوتے ہیں. لا یتم بعد البلوغ ولا یتر بعد العروس، بلوغ کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا، خود بالغ ہو گیا باپ بن سکتا ہے. اور شادی سے زیادہ بہترین موقع خوشبو لگانے کا نہیں. اے ادیب لوگ کیسے قابل تھے. دیجئے یتیموں کو ان کا مال، ولا تتبدل الخبیث بالطیب، ملانا نہیں نہ پاک کو پاک کے ساتھ. یتیموں کا مال جو تیرے پاس رہا ہے وہ تیرے لیے ناپاک ہے، تیرا اپنا مال پاک ہے لیکن ناپاک پاک سے مل کر تیرا سب کچھ پلید ہو جائے گا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کھانا نہیں ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کر. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ گناہ بہت بڑا ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ دو بچے چھوٹے چھوٹے خدمت اقدس میں آئے، کہا ابو جہل نے ہمارا مال لیا ہے، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ ان کو کہیں کہ ہمارے پیسے دے دے، ہمارا باپ مر چکا ہے، سب کچھ اس نے قابو کر لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک ان کے ساتھ کھڑے رہے اور فرمایا، بیٹے آپ کو پتا ہے کہ وہ میرا بڑا دشمن ہے، وہ میری بات کہاں مانے گا، مگر خدا کا حکم یہ ہے کہ یتیم کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، میں ساتھ چلوں گا. اور حضرت حیرامہ حیرامہ ابو جہل کے گھر گئے، اسے باہر بلایا اور اس کو کہا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پیسے آپ کے پاس. وہ حضرت کو دیکھتا گیا اور کہا، حیران ہوں آپ کے اچھے اخلاق کا، آپ کو پتا ہے کہ میں ہر لمحہ آپ کے قتل کے در پہ ہوں، اور آپ سفارش کرنے آئے تو آپ نے فرمایا مجھے یہ پتا ہے، لیکن خدا تعالی نے مجھے یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا کہا ہے. چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ ابو جہل نے وہ واپس کر لیا، کہا کہ روئے زمین کا اتنا بڑا آدمی میرے گھر سفارش کرنے آئے کہ اگر وہ مجھے اپنا مال ان کو دینے کا کہے تب بھی میں دے دوں، کاش کہ وہ ہمارے بتوں کو ہماری درگاہوں کو برا بلا نہ کہتا. اور آپ نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، شہادت کی انگلی کے ساتھ درمیان والی انگلی کچھ فاصلے پہ کر کے فرمایا، اشارہ کیا، میں اور یتیم کو پالنے والا دونوں جنت میں ایسے قریب قریب پڑوسی ہوں گے. اللہ، اور آپ نے فرمایا جبریل جب بھی آئے یتیم کے خیال رکھنے کا اور مسواک کرنے کی بڑی تاکید کی. اس لیے سورت شروع ہوئی تخلیق آدم کے فوراً بعد یتیموں کے مسائل آ گئے. اللہ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے ساتھ. جب تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر یتیم لڑکی کے ساتھ نکاح بھی نہ کرنا. بعض لوگ کرتے تھے کہ یتیم لڑکی کو اس لیے لیتے تھے کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں،
مال ہتیا لیں گے اور جیسے چاہیں گے اس کے ساتھ کھیلیں گے. اللہ نے کہا اس طرح اجازت نہیں ہے, یتیموں کا کوئی نہیں, میں ہوں.
خبردار. ہمارے ایک بزرگ کا انتقال ہوا, ان کی اہلیہ جوان لڑکی کو لے کے وطن چلی گئی, تو رشتہ داروں نے کہا بس ٹھیک ہے اب جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی لڑکی سے نکاح ایسے ہی کر کے لے گئے. میں نے کہا اس لیے کہ عظیم باپ درمیان سے ہٹ گیا تھا, ایسے کوڑیوں کے دام لینے کی اجازت نہیں تھی, مگر بہت بڑا باپ ختم ہو گیا. ایسے ہی ہوتا ہے, ایک نہیں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ تفسیر چھوڑ کے دیوانے ہو جاؤ گے کہ اس دنیا کے اندر یتیم اور مسکینوں کے ساتھ کتنے مظالم ہو رہے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر تمہیں ڈر لگتا ہے, اللہ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے ساتھ, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, پس نکاح کر لو وہ جو تمہیں اچھی لگے, من النسائے عورتوں میں سے پسند کی شادی کر لو. لوگ کہتے ہیں لو میرج کا ثبوت ہے. لو میرج کا, لو میرج کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسکول و کالج میں لڑکی کو پہلے دوڑائے اور اس کے بعد سے نکاح کر لیں. لو میرج کا مطلب یہ کہ آپ کے خاندان نے پسند کیا آپ کو. اسلام میں اس لیے لڑکی بالغ ہوئی اور جو نکاح کا پیغام آیا اور اس کے دین پر کوئی اعتراض نہ ہو تو دنیا کو بہانہ مت بناؤ اور نکاح کر لو. یہ ڈھونڈیں گے جی فلاں نسب کا ہو, فلاں قوم کا ہو, اور فلاں قبیلے کا ہو, اور فلاں قسم کی نوکری کر رہا ہو. میرے ایک شاگرد ایک خاندان میں نکاح چاہتا تھا, مجھے بیچ میں ڈالا کہ آپ کہے, میں نے جا کے ان سے کہا, وہ بڑے ناراض ہو گئے. مجھے کہا آپ عالم ہو کر کے ایسی بات کرتے, میں نے کہا تو نکاح کرانے آئے ہیں, زنا کرانے تو نہیں آئے, کیا آپ اتنے برا مان گئے. کہا ہم اس کو داماد بنائیں گے جو سعودی عرب میں نوکری کر رہا ہوں, کہ بڑا زور تھا. میں نے آ کے اس لڑکے کو کہا, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بے فکر رہے ان شاء اللہ شادی یہی ہوگی. اس نے کوئی ویزا لگوا کے باہر چلا گیا اور وہاں سے ان کو خط لے کر نکاح ہو گیا. شادی کرنے آیا, شادی ہو گئی, ولیمہ ہو گئے, پھر ان لوگوں نے کہا کب جا رہے ہو, اس نے کہا میرے تو کلینک چل رہا ہے, میں نے تو صرف شادی کے لیے گیا تھا. وہ مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکر. مجھے کہتے آخر آپ کا شاگرد ہو, یہ لڑکی تو جانے نہیں دوں گا آج سے. یہ دھوکے کرتے ہیں تو پھر دھوکے پاتے ہیں. اور اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے ساتھ تو پس نکاح کر لو جو پسند ہو تمہیں عورت. عورت پسند کی ضروری ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ رات کو گھر جائے اور بلا سے ڈر کے واپس آ جائے. پختون اس میں بہت پیچھے ہیں کیونکہ ان کے یہاں پردہ حجاب بہت زیادہ ہے, تو بس خاندان والے پسند کرے وہ لڑکا بھی غریب گزارا کرتا ہے. ہمارا ایک رشتہ دار تھا, وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کی گھر والی بڑی بدصورت تھی. تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ یہ کس طرح نکاح ہوا ہے, تو رشتہ دار نے عجیب بات کی, اس نے کہا دکھایا تھا اس کی بہن اور ڈولی میں ڈال دیجیے, اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرتا تھا. جب صبح ہو گئی ہم نے کہا چلو یہی ٹھیک. پیدا خور ہوا گاڑی رکھا ہوا گوختی خدا چا کولا نا دائما تو ڈولائی کیوا چولا چشپا تیرا شا سار شای بیا ہم گر سکڑیو مان با دا ٹھیک بلارا تو کابلی خبر ہے پا خدا تو کل لے حضرت معاویہ کے زمانے میں بھی اس طرح واقع پیش آئے اور انہوں نے نکاح برقرار رکھا پھر. اللہ اکبر. اور اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے ساتھ, بس نکاح کر لو وہ جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے. پسند میں اول دین اور پھر دنیا, پسند میں عادات اور اخلاق کو انصاف پر فوقیت ہے, پسند میں ایمان اور شرف کو مال و دولت پر برتری ہے. مثلا دو دو شروع دو دو سے, وثلاثا اور تین تین, وربا اور چار چار. مطلب یہ کہ اگر بہت زیادہ ابھار ہے اور بہت بڑی جوانی اور ریلے پہلے ہیں تو چلو ایک ہی جگہ دو نکاح کر لو مگر زنا نہ کرو، اور دو کی تین کر لو، تین کی چار کر لو، لیکن خبردار کہ تم گناہ کے مرتکب ہوئے. شریعت میں چونکہ زنا کی سزا موت ہے، کوڑے ہو یا سنساری ہو، اس لیے نکاح کو عام کر دیا. اور جن لوگوں کے ہاں نکاح پر پابندی ہے ان کے ہاں زنا کی عام اجازت ہے. یہ بات یاد رکھیں، اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، نکاح کو مقید، نکاح کو عام کر دیا اور زنا پر سخت پابندیاں لگائی. بعض بے دینوں نے کہا ہے کہ مسنا دو دو چار، ثلاثا تین اور تین چھ، اور رباع چار اور چار آٹھ، تو آٹھ اور چھ چودہ، چودہ اور چار اٹھارہ، اٹھارہ ہو گئے. اور بعضوں نے کہا ہے کہ مسنا و ثلاثا و رباع، دو اور تین چھ، چھ اور چار چوبیس، چوبیس جائز ہے. اور بعضوں نے کہا دو اور دو چار، اور تین نو، اور چار چار سولہ، ضرب دے دو، سولہ اور نو پچیس، پچیس اور چار انتیس. روافض اور معتزلہ اور جہمیوں کے ہاں اس میں پھیلاؤ ہے. امام بخاری نے کہا ہے بخاری کتاب التفسیر میں کہ یہ عربی کے خلاف باتیں، یعنی آیات برداشت نہیں کر رہے. آیت یہ کہتی ہے یا دو دو، یعنی دو، میں نے اس کو پانچ پانچ روپے دیے، یعنی پانچ دیے. ذکر مقرر ہوتا ہے، واحد وجود ہوتا ہے. میں نے دس دس دفعہ کہا، یعنی دس مرتبہ کہا، بیس مرتبہ مراد نہیں ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر لگتا ہے کہ انصاف نہیں ہو سکے گا، دو بیویاں ہیں، تین بیویاں ہیں، چار ہیں، کیسے انصاف ہوگا، راتیں تقسیم کرنی پڑے گی. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے خانقاہ کے اندر باقاعدہ ترازو لگایا تھا، جو چیز آتی آدھی ادھر، آدھی ادھر، اور ادھر بیوی کے لیے دوسرے، ادھر بیوی کے لیے. مولانا جمشید صاحب تبلیغ جماعت کے بزرگ، یہ وہاں خانہ بون کے قریب میں ان کا گھر تھا اور گاؤں تھا، اور یہ مولانا سلیم اللہ خان مدظلو کے ہندوستان کے زمانے کے شاگرد ہیں، ہردوئی سے، جلال آباد سے بلکہ. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے والد اور ہم عید کا دن تھا، حضرت حکیم الامت کی خدمت میں دو ڈونگے لے کے گئے کھیر کے، ایک میں سادہ تھا اور دوسرے پہ ذرا رنگ برنگ زرد برگ لگایا تھا، دو ڈونگے لے گئے. تو حکیم الامت نے دیکھ کے کہا، اوہ غضب کر دیا، میری دو بیویاں ہیں اور تم ایک سادہ لائے ہو، ایک خوبصورت لائے ہو، یہ تو اچھا نہیں ہے. تو ان کے والد نے کہا، حضرت آپ کو تکلیف ہوئی، ہم تو آرام پہنچانے لائے تھے، واپس کر دے. تو انہوں نے کہا واپس، تو انہوں نے کہا واپس کر دیا آپ نے؟ جی حضرت واپس ہے. تو جمشید مولانا کے والد نے کہا کہ پھر حضرت میں اپنے طور پر یہ رنگین ڈونگا چھوٹی بیوی کو بیچتا ہوں، اور یہ سادہ ڈونگا بڑی بیوی کو بیچتا ہوں. مولانا اشرف علی صاحب ہنس پڑے اور فرمائے، ماشاءاللہ، اور لوگوں کو بھی فکر کی سوجھ بوجھ ہے. مطلب یہ کہ حقوق تو آپ پر ہے نا، میرے اوپر تو نہیں ہے، میں جو بھیجنا چاہوں بھیج سکتا ہوں. اگر زیادہ عورت رکھنے میں انصاف نہ کر سکو، اور یقینی بات ہے انصاف مشکل ہے، حدیث شریف میں ہے جس کی دو بیویاں ہوں اور ایک کی طرف مائل ہو گیا، قیامت کے دن جب یہ شخص آئے گا تو ایک پہلو کو فالج ہوا ہوگا، ایک طرف جھکا ہوا ہوگا ایسا. اور عام طور پر دوسری شادی کی اس لیے جاتی کہ پہلی والے کو بٹھا لیتے اور دوسری کے ساتھ مل جاتے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا جو سب سے بوڑھی تھی اس کے بھی حقوق نافذ فرمائے، اس نے خود پھر حضرت عائشہ کو اپنی نوبت دے دی. اگر دو بیویوں کے ساتھ تم سے انصاف نہ ہو سکے، اللہ تعدلو، تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدہ تک، ایک ہی بہت ہے، اور اس زمانے کی وہ ایک ہی کئیوں کے برابر ہے. او ما ملکت ایمانکم، یا کنیز ہی ٹھیک ہے، کنیز وہ جب اسلامی ملک کفار سے لڑ لے اور وہاں سے لوگ پکڑے جائے، گرفتار ہو جائے، تو ان کے مرد غلام اور عورت کنیز مگر بشرط کتابی ہونا. غیر کتابی ہمارا غلام تو بن سکتا ہے لیکن ان کی عورت کنیز ہوگی مگر استعمال نہیں ہوگی, یاد رکھنا. اس لیے کہ مومن کے منی محترم ہے, فی غیر محلی ہی نہیں ڈالے گا. دیکھیے خطاب عالمگیری, ذالک ادنا اللہ تعولو, یہ بہت نزدیک ہے کہ تم ظلم نہیں کرو گے. اب وہ جو عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے, وہ آتم نساء صدقاتہن نحلہ, دیجئے عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے. جو مہر مقرر ہوا ہے وہ دینا پڑے گا, واجب الادا ہے. اس لیے مہر اصل معجل ہے, معجل مہر کی کوئی حقیقت نہیں, وہ تو سوائے طلاق یا وفات کے لے ہی نہیں سکتی. مہر معجل ہونا چاہیے, جب خاتون چاہے لے, ان دا طلب, پیشگی اجلت کے ساتھ. یہ مہر مقرر کر لیتے ہیں 50 لاکھ, اور پھر پہلی رات جا کے بیوی کے سامنے رونے لگتے ہیں, کیوں رو رہے, دولہا رو رہا ہے, وہی مہر بہت زیادہ ہے, مجھ سے ادا نہیں ہوگا. تو وہ غریب لڑکی ابھی ابھی آئی ہے, وہ کہتی ہے مجھ سے اگر ہو سکتے تو کم کر دے. تو کہتا ہے چلو 10,000 چھوڑ دے دے, 40,000 پہلی رات معاف کیا. اس لڑکی کو چاہیے کہ وہ غیرت کرے اور وہ کہے قریب تب آنے دوں گی کہ 50 اور لگا رہے. ماں کے سامنے بیٹھ کے آنسو سے نہیں رویا ہوگا دلشا, جیسے بیوی کے سامنے پہلی رات رو رہا ہے. تو جب پہلی رات عورت کو آنسو دکھائے, وہ آگے چل کے کیا مردانگی دکھائے گا. آخو پڑوں بیش پوالے شویرے تغیرت ٹکڑا. ایک نے مجھے کہا فجر میں شادی ہوئی تھی, رات کو بڑی دیر لگی. میں کس چیز میں, کہنے لگے منانے میں. میں کیوں کہا, مہر معاف نہیں کر رہی تھی. ماں پاس کونٹی رہا تھا, میں مار ماں پورے تو چلے گئے تھے اجڑا راستہ کارو ہلے ملا مہر ماں پورے تو لشپناس سے جڑے. یہ غلط ماں باپ, بدنظم بدنسک لوگ, تربیت جانتے نہیں ہے. ایسے ہی ایک جو ہے بدھو کو پال لیتے ہیں. اس کو کہو کہ بیٹے یہ آپ کی عزت ہے, ہم نے یہ مقرر کیا, تو غیرت کر اتنا اور دے دے اس کو. یہ انسانوں کا, مردوں کا طریقہ ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی نے لکھا ہے, بیوی سے مرد کا یہ کہنا کہ مہر معاف کر دو, مرد کی مردانگی اور غیرت کے منافی ہے. کل ناکہن کاذبو, اور نکاح میں جو جھوٹ بولا جاتا ہے. اوہو توبہ توبہ, لڑکے والے علیحدہ جھوٹ, لڑکی والے علیحدہ جھوٹ بولنے لگے. یہاں آ جاتے ہیں نکاح میں, ہم لکھتے ہیں کتنا عمر لکھو, لکھو 25 سال دولہے کی عمر لکھ دی, دلہن کی لکھو, لکھے ماشاء اللہ 18 سال, وہ تو زبردست بات, بالکل نوجوان ہے. 8-10 دن 15 دن کے بعد آ جائے جی نکاح فارم تیار ہے. نہیں نہیں, تھوڑے سے ذرا کریکشن کرنا ہے. کس چیز میں, وہ میری عمر جو ہے نا وہ 25 سال جو لکھی ہے وہ میرے خیال سے 40 کر دیں. ہاں لڑکی کی عمر جو لکھی ہے نا جو 18, وہ میرے خیال سے 38 ہی کر دیں. بابا جانا پپی بھی جانا, بڈھوں کی نکاح ہوئے بڈھوں کے. بھائی اس وقت کیوں آپ غلط لکھوا رہے تھے, کہنے لگے لوگوں کے سامنے ذرا زیادہ عمر بتانا ٹھیک نہیں ہے, جھوٹ لکھوا دیا. کل نہ کہ ہنکاذبو, سلیمان علیہ السلام کا قول ہے, ہر نکاح کرنے والا جھوٹ بولتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام وزیروں کے ساتھ بیٹھے تھے, اور ایک چڑا چڑیا کے ساتھ کو چڑ چاڑ کرتے ہوئے اس کو راضی کر رہا تھا, اوپر نیچے ہو رہا تھا. سلیمان علیہ السلام اچانک بے اختیار ہنس پڑے, تو آپ وزیروں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے. فرمایا یہ نر پرندہ یہ مادی کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ نکاح کر لو, میں بیت المقدس کے سفید مینار میں گھونسلہ بنا کے دے دوں گا. اور حضرت نے فرمایا جھوٹ بول رہا ہے, وہ مینار میں نے بنایا, اس میں سوئی رکھنے کی جگہ نہیں, یہ کہاں گھونسلہ بنائے گا. اور پھر فرمایا کل نہ کہ ہن کا زبو, ہر نکاح کرنے والا تھوڑا بہت جھوٹ ڈالتا ہے. یہی دستور ہے توبہ. اس لیے حدیث میں ہے کہ معاملہ کے اندر جھوٹ بولا جائے تو برکت چلی جاتی ہے, ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں رہتا. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, دیجئے عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, بس اگر وہ خوشی سے دے تم کو اس میں سے تھوڑا سا کچھ حصہ. فَكُلُوهُ, پس اس کو کھاؤ, هَنِيئًا مَّرِيئًا, رشتا پشتا. ہنی ان رشتا دہلی کی اردو شاہ عبد القادر کی, اور مریا پشتا, رشتا پشتا یعنی کھاؤ لذیذ اور مری ہضم ہونے والا. کھانے کی دو صفت ہونا چاہیے, ایک تو دل چاہے ہنی ان, دوسرا پھر پیٹ میں تکلیف بھی نہ ہو, وقت پر ہضم ہو جائے. مری ان رشتا پشتا, کھاؤ رکھتا بچتا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیروں میں مروی ہے کہ حضرت نے فرمایا بیوی سے مہر کے پیسے مانگے, اس کا شہد خریدے اور بارش کا پانی جو زمین تک نہ پہنچے درمیان میں جمع کرے برتن میں, اور اس شہد اور اس پانی کا شربت بنائے, اور فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے نہار منہ سات گھونٹ پیتے رہے روزانہ, سات دن کے اندر اندر پیٹ کے تمام مرض ختم ہو جائیں. بالکل مجرم علاج, مجرم علاج. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, دینا نہیں نہ تجربہ کاروں کو مال, تم مال اپنا مال تم, التی وہ مال, جعل اللہ لکم قیاما, کہ بنایا اللہ نے تم کو اس کے نگران. اگر یتیم نہ تجربہ کار ہے تو اس کو پیسے نہ دے, کہ یہ سنو کہ ادھر ادھر لفنگی میں ختم کرے. ورزقوہم فیہا, اور کھلاؤ ان کو اس میں. وکسوہم, اور کپڑا بھی دو. وقول لهم قولا معروفا, اور بات کرو ان سے بات طریقے کی, بیٹے آپ کے پیسے ہیں, جیسے ہی آپ بڑے ہوں گے اور جیسے ہی آپ ذمہ دار بنیں گے آپ کے سپورٹ کر لیں گے. وقول لهم قولا معروفا کا یہ مطلب ہے کہ یتیموں کی دل آزاری نہ, ان کو تسلی دیتے رہے کہ یہ آپ ہی کے ہیں, ہم آپ ہی کے لیے نگرانی کر رہے ہیں. سفہا نہ تجربہ کار, بعض اوقات بعض خاندانوں کے لڑکے جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں, بعضوں کے دیر سے سمجھدار ہوتے ہیں. ایک ناسمجھ آدمی کو باپ کی جائیداد خزانے حوالے کر دو کہ لوگ لوٹ لیں گے اس. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر 25 سال کا ہوا تو دینا ضروری ہے, بس ہو گیا اور ہماری ذمہ داری نہیں ہے. حضرت فرماتے 25 سال کا تو دادا بنتا ہے, کم از کم لڑکے کی بلوغ کی عمر 12 سال ہے اور کم از کم تولید کی مدت 6 مہینے ہے. 12 سال میں ایک گرما گرم نسلی لڑکے کا نکاح ہوا اور 6 مہینے میں ایک شہزادہ پیدا ہو گیا, چھوٹے سے آدمی کا چھوٹا سا پتر ہو گیا. اب وہ جب جوان ہوا 12 سال کا, 24.5 سال ہو گئے, اور وہ بھی باپ کا بیٹا تھا, اس کی شادی کر دی گئی, اس نے بھی بچہ دے دیا, تو 25 سال میں وہ پہلا والا دادا بن گیا. تو حضرت فرماتے ہیں 25 سال میں تو جگ بنتا ہے, اور آپ کہتے تجربہ نہیں. بعضوں کو تجربہ ہوتا ہی. ہمارے ہاں ایک شخص منڈی جا رہا تھا گائے بیچنے کے لیے, تو بیوی نے اس کو کہا, اس زمانے میں سستا ہی تھی, کہ 60 روپے سے کم کی نہ دینا. اس نے کہا بالکل, کیوں دوں گا کم. گائے بیچ کے واپس آیا, بیوی نے کہا کتنے کی بکی کا, 60 روپے کی. آپ نے 60 کہے, 60 کی بکی. ایک ٹھگ آیا ہوا تھا دو کباز, وہ 70 دے رہا تھا, میں میں نے کہا 70 کیوں دو گے، 60 دوں گا. تو بیوی نے اس کو کہا بیڑا غار کہیں کا. اچھا تو 70 لے لے، جب منڈی اچھی تھی. آپ نے کہا 60، 70 تو دھوکا تھا. تو بعض ابھی تو عقل آتی نہیں ہے، وقت گزرنے سے ان کی عقل جاتی ہے، آتی نہیں ہے. تو امام اعظم کہتے ہیں کائے کے لیے پرائے مال رکھ کے حوالے کر لو، وہ جانے ان کا کام جانے. میرپور خاص میں روڈ پر منڈی لگی تھی، ایک خوبصورت بھینس بھی آئی تھی. اور میں گاڑی سے اترا، میں نے مالک سے پوچھا، ایک موالی رسی پکڑا ہوا تھا، موالی رسی پکڑا. میں نے کہا بابا بھینس کتنے کی ہے؟ کہنے لگا 16,000. تو منہ سے بول رہا ہوں، 10 لوں گا. کیا کہا؟ 16,000 تو منہ سے بول رہا ہوں، 10 لوں گا. میں ڈر گیا کہ خدا نے پاگل ہے کون ہے؟ پاڑا ذرا دخلی نوے میں لس پکا مکان اخلا. وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى، جانتے رہو یتیموں کو وقتاً فوقتاً. یہ پیسے لے لو فلاں چیز خرید کے لاؤ، یہ پیسے لے لو کپڑا ذرا عید کے لیے اپنے لیے لے آؤ تھوڑا، مطلب دیکھو کیسے خریدتا ہے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، جانتے رہو یتیموں کو. حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو. امام شافعی کے نزدیک 40 سال ہے، امام اعظم کے نزدیک 25 سال ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ لڑکا جب 25 سال کا ہو اس کے نکاح کا بندوبست کر لو. اور لڑکیوں کے لیے بھی اللہ بہترین رشتے نصیب فرما دے گا، زیادہ شرطیں اور وہ نہ لگاؤ، پابندیاں اللہ آسان کر دے گا. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، بس اگر تم نے دیکھی ان میں عقل مندی، 25 سال کے بچے میں عقل مندی آ گئی، یا اس سے پہلے 16-17 سال میں، بلوغ کی عمر 15 سال ہے. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، دے دے ان کو مال ان کا. وَلَا تَأْكُلُوهَا، نہ کھانا ان کا مال اسرافاً ضرورت سے زیادہ، وَبِدَارًا اور وقت سے پہلے. اکبرو، ان کے بڑا ہونے سے پہلے. اے یتیموں کے ولی، اے یتیموں کے رشتہ دار و نگران، خرچ ہو سکتا ہے 5 روپے، تو 6 کرتا ہے، یہ جائز نہیں، اسراف ہے. اور پیسے چاہیے اگلے سال، تو ابھی سے بند کر رہا ہے، ناجائز ہے، یتیموں کا مال ہے. ومن کان غنیاً، جو خود غنی ہے یعنی نگران، فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ یتیم کے مال میں سے بچ کے رہے، ضرورت بھی نہ لے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، جو کوئی تنگ دست ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، بس وہ کھائے یتیم کے مال میں سے دستور کے مطابق، اس کی زمین، اس کے خزانے، اس کی مویشیاں آپ رکھ رہے ہیں تو بقدر ضرورت لیا کرے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جس وقت دینے لگے ان کو ان کا مال یتیموں کو، فاشہدوا علیہم، گواہ مقرر کرو ان پر، وکفا باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ حساب کرنے والا. اصل حساب تو اللہ کرے گا، لیکن دنیا کے دستور میں بھی گواہ مقرر کرو، یہ تیرے باپ سے پونجی رہی، یہ نقدی رہی، یہ فلاں فلاں کے ذمہ ادار رہے، میں نے وصول کیا، یہ اتنے سالوں میں تیری فصلیں ہوئی، یہ تیرے مکانوں کا کرایہ آیا، یہ تجھ پر خرچہ ہوا، یہ سب پورے گواہوں کے ساتھ دستاویز حوالے کرو. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے، مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں جس کو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں جس کو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار. مِمَّا، مال میں سے، قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، تھوڑا ہو یا زیادہ، نَصِيبًا مَفْرُوضًا، یہ حصہ فرض کیا گیا ہے. انگریز بےمان، انگریز انسانیت کا بدترین دشمن، انگریز عالمی دہشت گرد، وہ جب ہندوستان پر قابض ہوا، ہر قوم کے ساتھ علیحدہ برتاؤ کیا، پٹھانوں کو دیکھا کہ یہ غیرتی طبقہ ہے اور شرم و عار سے بہت بچتے ہیں، تو ان کے بڑے بڑے خانوں کو، نوابوں کو، اور ان کو جمع کر کے ان کو کہا، یہ تمہاری بیٹی، یہ تمہاری بہن، تمہاری مرضی کے بغیر بھی کبھی کبھی جا کے کسی اور جگہ شادی کر لیتی ہے، بھتیجا جو تو آپ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں سر، ہم تو اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کب وہ تو پھر آپ سے حصہ بھی لینے آتی ہے عدالت میں، اور اسلام میں ہے کہ اس کو دینا پڑے گا، ماں باپ کی بیٹی۔ تم ایسا کرو، مل کر متفقہ اس فیصلے پر راضی ہو جاؤ کہ بہن اور بیٹی کا حصہ ہے ہی نہیں، ہم دینا نہیں چاہتے۔ پہلے وہ بات کہی جس سے پختونوں کی دل آزاری ہوئی، جذبات اٹھے، پھر یہ بات کہی تو سب نے منظور کر لیا، اور اس کا نام رکھا توبہ توبہ، شریعت بل، شریعت بل، وقتانہ ورتا بندوبست ہوئے، بندوبست حضرت ورتا بندوبست ہو۔ اس وقت ایک بہت بڑے پیر تھے اور بزرگ تھے، اس کا نام شیخ میر جانا، میر جان تھا، شیخ میر میاں جان، زیارت کاکا صاحب کا، اور وہ پیر بھی تھا اور مولوی بھی تھا اور مالدار بھی بڑا تھا۔ تو پھر ضرورت ہے کہ اس بل کو مشتہر کر دیا جائے اور علماء کو خریدا جائے، تو بعض علماء علماء ان کو خریدا گیا، اور انہوں نے بل کی تائید میں تقریریں کی اور دلائل دیے۔ ایسے ہی ایک جلسہ تھا سن 1930 میں، استاد گرامی قدر مولانا لطف اللہ صاحب مولانا انور شاہ صاحب سے پڑھ کے آئے تھے 1927 میں، دارالعلوم دیوبند سے، بس وہی شاہ صاحب کا آخری سال، پھر ڈابل تشریف لے گئے، تو ان کو پتا چلا کہ ایک بہت قابل عالم دارالعلوم دیوبند سے ہندوستان سے پڑھ کے آیا ہے، لہذا ان کو بھی شریک کیے گئے جلسے، بہت بڑا جلسہ تھا، انگریز افسران صوبہ سرحد کے ذمہ دار سب بیٹھے تھے، اور وہ میر میاں جان جو تھا وہ بھی تشریف فرما تھا، اور مولانا لطف اللہ صاحب نے جب تقریر شروع کی تو یہ آیت پڑھی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، کہ بیٹی اور بہن کا حصہ اللہ فرماتے دینا فرض، اور جو لوگ اس پر رضامند ہوئے ہیں کہ ہم نہیں دیتے ہیں وہ قرآن کے منکر ہے، وہ سب۔ وحید کے جاتے ہوا اس نے کچھ کیا، حضرت نے فرمایا کہ حصہ تو فرض ہے، اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں نصیب مفروضہ، اس لیے جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے وہ مسلمان نہیں رہے، وہ دوبارہ کلمہ شہادت پڑھیں گے اور ان کا نکاح بھی دوبارہ ہوگا۔ انگریز افسر بیٹھے ہوئے کہ یہ تو بڑا غر کر دیا، وہ شیخ میر جان جان جو تھا میاں کاکا خیل، وہ اٹھا اور اس نے کہا علماء بہت ہے لیکن موقع پر بات کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، آج پہلی مرتبہ مجھے یہ مسئلہ معلوم ہوا، میں بھی اس کا انکار کرتا ہوں، اور میں نے آج کی اس تقریر کے انعام میں اس مولوی صاحب کو اپنی لڑکی دے دی نکاح میں، اسٹیج پر مولانا کا نکاح ہوا ہے، تقریر دیکھا کہ گسلی ہو گئی، مشہور خبر، اللہ اکبر، نصیب مفروضہ۔ اور بعض جگہ اب بھی بیٹیوں کو اور بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ دینا فرض ہے، بلکہ اگر زندگی میں کوئی تقسیم کر لے تو لڑکی اور لڑکا، بہن اور بھائی دونوں برابر ہیں۔ اس میں لذکر مثل حظ الانسین کا قانون ہی نافذ نہیں ہوگا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب آ جائیں تقسیم کے موقع پر رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین نادار لوگ جس کا حصہ نہیں بچ، وہ لوگ آ گئے، کھجوریں بٹ رہی ہے، فصلیں بٹ رہی ہے، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، پس کھلا دو ان کو اس میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہو ان سے بات مناسب کہ بیٹے آپ کا بنتا نہیں ہے، یہ جن کا حصہ ہے ان کو دینا ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اگر وہ چھوڑ دے اپنے بعد اولاد ناتوان، یتیموں کے مال ہڑپ کرنے والے غور کرے، اگر کل یہ مر گیا اور اس کے بچے یتیم ہو گئے، خافوا علیہم، کتنے ڈریں گے ان کے بارے میں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کرے بات سیدھی. اللہ کبھی بھی یتیموں کے ساتھ ٹیڑھی بات نہ کرے. اِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ناحق، ظلمًا ناحق. انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ ڈالتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ. وسیصلون سعیرا، اور ان قریب جاگے رہیں گے جلتی ہوئی آگ میں.